تفسیر سورت الدخان مکی سورت ہے، اس کے 3 رکوع اور 59 آیات ہیں، 59 آیات، جبکہ الفاظ اور کلمات کی تعداد 349 ہے، 349، حروف کی تعداد 1495 ہے، 1495. اس سورت کا نام آیت نمبر 10 سے لیا گیا ہے، یوم تات السماء بدخان مبین، جس دن آسمان جو ہے وہ کھلے دھوئیں کے ساتھ آئے گا، اور دخان جو ہے یہ دھوئیں کو کہتے ہیں. سورت دخان کے بارے میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں اس کے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعے کی رات یا دن میں سورت دخان پڑھ لی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے. اور معرف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کی رات میں سورت دخان پڑھ لے تو صبح کو اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے. تو اصل میں آپ جب سورت دخان کو پڑھیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا پوری سورت کو پڑھتے ہوئے کہ ایک طرف اس میں قرآن اور رسالت جو ہے اس کا اثبات ہے کہ واقعی قرآن اللہ کا کلام ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نمبر 2، دنیا فانی ہے اور آخرت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا گھر ہے. نمبر 3، اس سورت میں جو ہے وہ توحید کے جو دلائل پیش کیے گئے ہیں اور ان میں ڈرانے کا پہلو غالب ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ آپ مسلسل صورتوں میں دلائل پڑھ رہی ہیں توحید کے اور آخرت کے، بعض صورتوں میں تفہیم کا پہلو غالب ہوتا ہے سمجھانے کا، اور بعض میں انذار کا پہلو، ڈرانے کا پہلو جو ہے وہ غالب ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ سمجھانے کے ساتھ ساتھ تنبیہ اور ڈرانے کا پہلو غالب ہے. آیت نمبر 1 سے لے کر 16 تک قرآن مجید کی عظمت اور جس اہتمام سے قرآن کو نازل کیا گیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے. حامیم، حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں اور اس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ایسے الفاظ کا اور ایسے حروف کا مفہوم متعین کرنا مشکل ہے. دراصل یہ منکرین کے لیے ایک چیلنج ہے کہ قرآن ایسے الفاظ سے مل کر بنا ہے، اگر تمہارے اندر جو ہے جرت ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ قرآن انسانی کلام ہے تو تم بھی ذرا ان حروف کو جوڑ کر ایسا کلام تو بنا کر دکھاؤ. والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب مبین کی. آپ دیکھیں، آپ کو سورت زخرف جو ہے الزخرف یاد ہوگی کہ سورت الزخرف میں اللہ رب العزت نے کیا کہا تھا. پہلی 2 آیتیں بالکل ایسے ہی تھیں، حامیم والکتاب المبین، وہاں پہ بھی کتاب مبین کی قسم کھائی گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے قسم کیوں کھائی قرآن مجید کی؟ کہ قرآن مجید کے مصنف پیارے رسول نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہیں. نمبر 2، قرآن کی صفت مبین ہے، یہ عربی زبان میں نازل ہوئی ہے اور بالکل واضح. تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ قسم ہے اس کتاب مبین کی. پھر اس کے بعد اس کی آیت نمبر 3 اور 4، اس میں اللہ رب العزت ایک اہم حقیقت جو ہے اس کی نشاندہی کرتے ہیں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے. انزلناہو، ہو کی ضمیر قرآن مجید کے لیے آئی ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے. فی لیلت مبارکت، ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں. انا کنا منذرین، کیونکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں کیوں نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو ڈرانا چاہتے تھے. فیہا یفرقو کلو امر حکیم، یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے. اسی رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. سورۃ الدخان کی یہ جو ابتدائی آیات ہیں، ایک طرف قرآن کی عظمت، اس کی خیر و منزلت، قرآن مجید کی قدر و قیمت اور قرآن مجید کا تعارف کرواتی ہیں کہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انا انزلناہو. آپ دیکھیں یہاں پہ دو دفعہ جو ہے ہم کے معنی آتے ہیں، انا بے شک ہم نے، انزلناہو اس کو نازل کیا ہے ہم نے، تو یہ ایک تاکید ہے، یہ قرآن کی عظمت کا بیان ہے. لوگوں کو جگایا جا رہا ہے، ان کو چونکایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو معمولی کتاب نہ سمجھنا، کیونکہ اہل مکہ کیا کر رہے تھے، قرآن مجید کا انکار کر رہے تھے، قرآن مجید کو جھٹلا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین کی قسم کھائی اور لوگوں کے دل و دماغ میں قرآن کی قدر و منزلت بٹھائی کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے. اللہ یقین دلا رہے ہیں کہ یہ رسول کا کلام نہیں ہے بلکہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ قرآن کی قدر و قیمت، اس کی عظمت اور اس کی جو خیر و منزلت ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید کو جب نازل کیا گیا تو وہ عام راتوں کی طرح کوئی عام رات نہیں تھی، بلکہ لیلت مبارکہ تھی، وہ بڑی ہی مبارک رات تھی. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک رات کو لیلت مبارکہ کہا جا رہا ہے، سورۃ القدر میں اس کو لیلۃ القدر کہا گیا کہ جس رات قرآن مجید نازل کیا گیا وہ رات جو تھی وہ قدر والی رات تھی. اس کے معنی کیا ہیں؟ یہ کہنے سے مراد یہ ہے، اس کو اس طرح بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگو یہ بڑی ہی مبارک رات تھی، یہ بڑی ہی جو ہے وہ خیر والی رات تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں قرآن نازل کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کے نزول نے اس رات کو اتنی خیر و برکت نازل کی، قرآن کے نزول نے اس رات کو اتنی خیر سے نوازا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ لیلۃ مبارکہ کہتے ہیں، بڑی برکت والی رات، اور سورۃ القدر میں کہتے ہیں کہ بڑی ہی قدر والی رات. اور سورۃ البقرہ بھی لکھ لیجئے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185. اب یہ کہ یہ کون سی رات تھی، کب قرآن نازل ہوا، یہ کیسے پتا چل سکتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے کب نازل ہوا؟ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 سے پتا چلتا ہے کہ یہ رمضان کے مہینے کی کوئی رات تھی. کیوں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں بتایا گیا کہ قرآن مجید جو ہے رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا. इससे ये उकदा खुलता है, ये बात पता चलती है कि रमदान में ही कुरान मजीद रमदानुल मुबारक के महीने में नाजिल हुआ, तो रमदान के महीने की रातों में से कोई रात थी। और अल्लाह ताला कहते हैं कि वमा अदरा का मा लैलतुल कद्र, और लोगों तुम क्या जानो कि वो लैलतुल कद्र क्या थी, वो तो हजार महीनों से बेहतर थी। लैलतुल कद्री खैरु मिन अल्फ शहर, यानी एक रात में जो है इंसान नेकी की इतनी मंजिलें तय कर सकता है, इतने दर्जे जो है वो ऊपर चढ़ सकता है कि एक हजार महीने में। यानी यहाँ पे हजार महीने से मुराद कसरत है, ये नहीं कि गिनती के सिर्फ हजार महीने ही मुराद हैं, कि वो रात हजार महीनों से बेहतर है, हजार महीनों से बेहतर है। तो एक रात में इंसान जो है वो नेकी की भलाई की बहुत सी मंजिलें तय कर सकता है। तो अब हमें ये पता चल गया कि कुरान मजीद जो है वो लैलतुल कदर में नाजिल हुआ, दूसरी बात ये पता चली कि ये रमदानुल मुबारक के महीने की जो है कोई रात थी, क्योंकि कुरान ये कह रहा है कि रमदानुल मुबारक में कुरान जो है वो नाजिल किया गया, सूरत अल बकरा आयत 185। और शब कदर जो है या लैलतुल कदर जो है ये रमदान के महीने की कौन सी रात है, ये अहदीस से पता चलता है कि आखिरी अशरे की ताक रातों में से कोई एक रात है। ये हमें अहदीस से पता चलता है कि रमदान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से कोई एक रात है। इसको वाजे क्यों नहीं किया गया, हिकमत ये है कि लोग पांचों ही ताक रातों में जागें, शौक से इबादत करें, ताकि नेकी की जो है वो मंजिलें तय करें और उनके दर्जे बुलंद हों, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा की उम्र कम है, पहली कौमों की उम्र ज़्यादा होती थी, तो उम्र कम है, लेकिन एक रात अगर ये मिल जाए लैलतुल कदर लोगों को तो वो एक रात में इतना आगे बढ़ सकते हैं जितना के हज़ार महीने में भी लोग जो है वो नहीं बढ़ सकते, यानी उससे भी कई दर्जे ज़्यादा। तो ये बड़ी ही बाबरकत रात है, इसलिए इसको जो है कहीं लैलतुल कदर कहा गया और कहीं लैलतुल मुबारक कहा गया। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि कुरान मजीद को नाजिल करने से क्या मुराद है, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने इसको नाजिल किया, तो नाजिल करने से मुराद क्या है, नाजिल करने से मुराद ये है कि कुरान मजीद शब कदर या लैला मुबारका में नाजिल किया गया। इसी रात से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद का नाजिल होना शुरू हुआ, नजूल शुरू हुआ। पहले पहल इसी रात पर आप पर कुरान नाजिल हुआ। इस सिलसिले में मुफस्सरीन कहते हैं, पहली राय क्या है कि नजूल कुरान का सिलसिला लैलतुल कदर में शुरू हुआ, आगाज हुआ। नंबर दो, बाज़ मुफस्सरीन इसका ये मतलब लेते हैं कि इसमें पूरा कुरान उम्मुल किताब से मुंतकिल करके हामिले वही फरिश्तों के हवाले कर दिया गया, यानी लोहे महफूज से कुरान मजीद इसी रात में बैतल इज्जत में उतारा गया जो आसमान दुनिया पर है, और वही के उठाने वाले जो फरिश्ते हैं उनके सपुर्द कर दिया गया। फिर हसबे ज़रूरत और हसबे मसलहत 23 सालों तक मुख्तलिफ औकात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरता रहा। तो ये है कुरान मजीद को नाजिल करने का मतलब, कि नाजिल करने का मतलब क्या है। अब इसके बाद एक और अहम सवाल है कि इस रात को लैलतुल मुबारका या लैलतुल कदर क्यों कहा जाता है। नंबर एक, इसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ, क्योंकि कुरान मजीद जो है वो नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत, रहमतों में से सबसे बड़ी रहमत, खैर व बरकत का सबसे बड़ा जहूर, अर रहमान अल्लामल कुरान। अब देखिए दुनिया की जितनी नेमतें हैं हम उनसे उस वक्त तक फ़ायदा उठा सकते हैं जब तक के दुनिया में हैं, लेकिन कुरान की नेमत ऐसी नेमत है, अगर किसी को ये मिल जाए, दुनिया भी उसको उसकी संवर जाती है और उसके उसके साथ ही दुनिया के बाद की जो ज़िंदगी है, कब्र की ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी, वो भी उसकी संवर जाती है। बाकी नेमतें क्या हैं कि आप जब तक दुनिया में हैं, आप दुनिया में उससे फ़ायदा उठा सकती हैं, उसका इस्तेमाल कर सकती हैं, जो ही आपकी आंखें बंद होती हैं तो वो नेमतें छिन जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। आपकी गाड़ी, आपका जेवर, आपके कपड़े, हवा है, पानी है, खाने हैं, औलाद है, बैंक बैलेंस है, आंखें बंद होते ही वो आपसे दगा कर जाते हैं और आपकी औलाद आपको मनोमट, यानी जो भी दुनिया से चला जाता है तो उसकी औलाद क्या करती है, उसको मनोमट्टी के नीचे जाकर दबा आती है, उसका जेवर उसे उतार लिया जाता है, उसका सारा माल दुनिया में रह जाता है। तो क्या नेमत साथ जाती है, क्या दौलत साथ जाती है? कुरान की नेमत है, कुरान की दौलत है। इसके ज़रिए से दीन और दुनिया की हर भलाई मांगी जा सकती है। तो ये है अर्रहमान अल्लामल कुरान। तो इसलिए इसको लैलतुल मुबारका या लैलतुल कदर कहा जाता है कि इसमें नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत का नुजूल हुआ। नंबर दो, इस रात में फरिश्ते और रूहुल अमीन का नजूल होता है, सूरत अल कदर से पता चलता है। नंबर तीन, इसमें सारे साल में होने वाले वाकयात का फैसला किया जाता है, ये भी अगली आयत में भी आप ये पढ़ेंगी, ये आयत नंबर चार में। नंबर चार, इस रात की इबादत 1,000 महीने की इबादत से बेहतर है। 1,000 महीने से मुराद क्या है? 83 साल और 4 महीने। तो ये रात जो है ये बड़ी ही जो है वो खैरो बरकत वाली रात है। अल्लाह ताला कहते हैं, बेशक हम डराने वाले हैं, इन्ना कुन्ना मुनजरीन, बेशक हम लोगों को मुतनब्बे करने का इरादा रखते थे कि हम ये चाहते थे कि लोगों को बुराई में और भलाई में शऊर मिल जाए, हम ये चाहते थे कि लोगों को पता चल जाए कि सही क्या है और गलत क्या है, तो इसलिए हमने कुरान मजीद को नाजिल किया। फ़ीहा युफ़रकु कुल्लु अम्रिन हकीम। फ़ीहा हा की ज़मीर रात के लिए आई है, ये वो रात थी जिसमें हर मामले का हकीमाना फ़ैसला किया जाता है। अमरम मिन इन दिना, हमारी तरफ से, हमारे हुक्म से। अमरन हुक्म को कहते हैं, हमारे पास से हुक्म जाता है। इन्ना कुन्ना मुरसलीन, और बेशक हम ही हैं रसूल बनाकर भेजने वाले, यानी हम एक रसूल बनाकर भेजने वाले थे। वजह क्या थी? रहमत अमिर रब्बी का, तेरे रब की रहमत के तौर पर। इन्नहू हुवा समीउल अलीम, बेशक यकीनन वो ही सब कुछ सुनने और जानने वाला है। अब इसे देख लेते हैं, ये आयत नंबर चार में जो बात है कि इस रात में हर मामले का हकीमाना फैसला किया जाता है अल्लाह के हुक्म से। अमरम मिन इन देना, इसके क्या मानी है? अब आप देखें कि अमरिन हकीम, इसके दो मानी हैं। नंबर एक कि अल्लाह जो हुक्म देता है वो सरासर हिकमत पर मबनी होते हैं, उनमें कोई गलती और खामी नहीं होती। नंबर दो, और अल्लाह के हुक्म जो हैं वो मुहकम होते हैं, पुख्ता होते हैं, उन्हें कोई बदल नहीं सकता। और सूरतुल कदर में क्या फरमाया गया? तनज्जलुल मलाइकातु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, कि इस रात मलाइका और जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने रब की हुक्म से, उनके इज़्न से हर तरह का हुक्म लेकर उतरते हैं, उनकी इजाज़त से हर हुक्म लेकर आते हैं। तो अल्लाह ताला के शाही नज़्मो नस्क में, अल्लाह की हकूमत में, ये एक ऐसी रात है जिसमें अफराद, कौमों और मुल्कों की किस्मतों के फ़ैसले किए जाते हैं, और अल्लाह ताला जो फ़ैसले करता है, जो डिसीजन करता है, वो फ़रिश्तों के हवाले कर देता है, और फिर फ़रिश्ते जो हैं वो इन्हीं फ़ैसलों पर अमल करते रहते हैं। तो फैसले कैसे होते हैं? मोहकम, अल्लाह के फैसले मोहकम होते हैं, पुख्ता होते हैं। مضبوط ہوتے ہیں، کوئی ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جب اس رات میں، ایک رات میں پورے سال میں ہونے والے جو ہے وہ، کسی کو کتنا رزق ملے گا، کون اس سال مرے گا، کون اس سال جیے گا، جو بھی فیصلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ لوہے محفوظ سے اتار کر فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں، اور یہ سارے فیصلے اللہ کے حکم، اللہ کی اجازت، اللہ کی تقدیر، اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتے ہیں۔ کوئی اس میں چینج نہیں کر سکتا، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے فیصلے جو ہیں وہ حکمت پر مبنی ہیں، بڑے حکیمانہ میرے فیصلے ہیں۔ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ واضح کرتے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر میں ایک نقطہ اور واضح کرتی جاؤں کہ اس رات سے مراد کون سی رات ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارکہ، اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات لی ہے، اور یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ لیلۃ المبارکہ یا لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید اس رات میں نازل ہوا۔ سورۃ البقرہ آیت 185 سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات میں، یعنی قرآن رمضان میں نازل کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر تھی، اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ رمضان کے تاک راتوں میں سے، یعنی آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی تھی۔ تو ان دلائل سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن جو ہے شب قدر میں تو نازل نہیں ہوا تھا۔ تو شب قدر، یعنی وہ لوگ جو شب، یعنی ان دلائل سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ شعبان کی 15ویں رات کو نازل نہیں ہوا تھا۔ تو جو لوگ شعبان کی 15ویں رات کو شب قدر کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو شب بارات بھی کہتے ہیں، جیسے فارسی میں کہتے ہیں شب بارات، تو یہ بات جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اب سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر لوگوں میں یہ بات کیسے پتہ چل گئی کہ شعبان کی 15ویں رات جو ہے یہ ہے شب قدر یا لیلۃ القدر۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت اکرمہ جو ہیں، اس سلسلے میں حضرت اکرمہ کا نام جو ہے وہ نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت اکرمہ جو ہیں رضی اللہ عنہ، انہیں اس بات کا شبہ ہوا کہ جس رات قرآن نازل کیا گیا وہ شعبان کی نصف رات ہے، یعنی نصف، کہ جس رات قرآن نازل کیا گیا وہ نصف شعبان کی رات ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں قسمتوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اور لیکن جو جمہور مفسرین ہے، اور مفسرین کی جو اکثریت ہے، وہ اس بات پر متفق ہے کہ یہ رمضان کی وہی رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا گیا ہے، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ رمضان میں نازل کیا گیا، اور وہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اچھا، آپ دیکھتے ہیں کہ جب شعبان آتا ہے تو اس موقع پر اخبارات اور رسائل، اور اس میں بھی شب برات کا جو ہے وہ بڑا ہی اس پر مضامین لکھے جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ بعض احادیث اس میں بیان بھی کرتے ہیں لوگ نا، تو مفسرین جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں، محدثین اس پر متفق ہیں کہ وہ جو روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، اور ان روایات میں قاضی ابو بکر بن عربی، العربی جو ہیں ان کی سند ہے، اور کہتے ہیں کہ ان کی جو سند ہے وہ ضعیف ہے، کیونکہ وہ انہوں نے کچھ جھوٹی حدیثیں بھی گھڑی ہیں۔ تو چونکہ سند کے لحاظ سے یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے شب برات کے بارے میں جو ہے اس کی یہ اہمیت سمجھنا، اور اس کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، یا اس کی، بعض لوگ تو اس کو لیلۃ القدر کی طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں نا، تو یہ بات جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو ہمارا جو ہے پھر کیا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن مجید رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 5 تاک راتوں میں سے کسی رات جو ہے وہ نازل ہوا ہے، اور ان تاک راتوں میں ہمیں جاگنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جاگا کرتے تھے, آپ کے صحابہ بھی, اور انشاءاللہ ہم آگے 30ویں پارے میں سورۃ القدر میں بھی اس کے بارے میں پڑھیں گی, ہم پڑھیں گے. آیت نمبر 5 جو ہے اس کا آخری حصہ, انا کنا مرسلین, ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے. اس کے کیا معنی ہیں کہ ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے؟ تو اب یہاں پر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا تاکہ لوگوں کو صحیح اور غلط کا پتہ چل سکے. تو قرآن کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو نفع اور نقصان سے آگاہ کرنا, شرعی نفع اور نقصان سے آگاہ کرنا تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے. نمبر 2, جب کتاب نازل کی جاتی ہے تو کتابیں تو رسولوں کو دے کر بھیجا جاتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انا کنا مرسلین, ہم بے شک ایک رسول بھیجنے والے تھے. رحمت من ربک, تیرے رب کی رحمت کے طور پر. تو اس کے معنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسولوں کا بھیجنا یہ ہماری رحمت کا ایک حصہ ہے. جس طرح قرآن اللہ کی رحمت کا حصہ ہے نا, الرحمن علم القرآن. اگر میں پوچھوں آپ سے کہ آپ دلیل دیں کہ قرآن رحمت کیسے ہے, تو آپ کہیں گی الرحمن علم القرآن. اگر میں آپ سے پوچھوں آپ یہ بتائیں کہ رسالت جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا حصہ کیسے ہے, تو آپ یہ دلیل دیں گی انا کنا مرسلین رحمت من ربک, ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر. انہو ہو السمیع العلیم, یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات جو ہیں ان کو متعارف کروایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے, اور وہی اللہ ہے جو کہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے, اللہ کو پتہ ہے کہ لوگ شرک کر رہے ہیں, لوگ گمراہی پر ہیں, اور اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو سماعت تھی اور اللہ کا جو علم ہے, اس سے کوئی چیز بھی اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. تو اس کی حکمت کا تقاضا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ یہ فیصلہ کرے کہ ایک طرف کتاب کو نازل کیا جائے اور دوسری طرف رسول کو بھیجا جائے. رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین, آسمانوں اور زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمانوں زمین کے درمیان ہے, اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو. اب آپ دیکھیں کہ اہل عرب اس بات کو تو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات اور ہر چیز کا رب اور پروردگار ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کو تو مانتے تھے, یعنی اہل عرب اس بات کو تو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان و زمین کا رب ہے, اور آسمان و زمین کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کا بھی خالق ہے, ان کا پالنے والا ہے. تو اب یہاں پر انہیں توجہ دلائی جا رہی ہے, یہاں پہ جو ہے انہیں ڈرایا جا رہا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کو آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی ہر چیز کا رب مانتے ہو, تو پھر تم اس کی پوجا کیوں نہیں کرتے؟ پھر تم ایک اللہ کی بندگی کیوں نہیں کرتے؟ تم اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو ہونا کیا چاہیے کہ تمہیں جو ہے ایک اللہ پر ایمان لانا چاہیے, اور اس کی بھیجی ہوئی کتاب اور اس کے بھیجے ہوئے رسول جو ہے اس کی اطاعت کرنی چاہیے, اور اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینا چاہیے. ان کنتم موقنین, موقنین کا مادہ پڑھ چکی ہیں, یا قاف نون یقن, اور یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے. جب انسان کا ایمان جو ہے وہ سینے کی ٹھنڈک بن جاتا ہے, جب اس کو اللہ کے فیصلوں پر بہت ہی سکون ہوتا ہے, تسلی ہوتی ہے, تو اس کو یقن کہتے ہیں, یقین, یقینی کیفیت جب اس کی ہو جاتی ہے. تو وہ اللہ جو تمہاری مادی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے, اسی نے تمہاری روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے رسولوں کو بھیجا, نبیوں کو بھیجا, قرآن مجید نازل کیا, تمہاری ہدایت کا انتظام کیا. لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت, کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، اسی ایک اللہ کی بندگی کیوں نہیں کرتے؟ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، ربکم تمہارا رب، و رب آبائکم الاولین اور تمہارے ان اباؤ اجداد کا رب جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، بل ہم فی شکین یلعبون بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ اس اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے، وہ اللہ جو کہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور صرف تمہارا ہی رب نہیں ہے بلکہ تمہارے اباؤ اجداد کا بھی رب ہے۔ تمہارے اباؤ اجداد اگر شرک کرتے رہے تو ایسا نہیں تھا کہ رسولوں نے ان کو شرک کی دعوت دی تھی، بلکہ ان سب کو توحید ہی کی دعوت دی گئی تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی سب سے پہلے نفی ہے لا الہ الا، تو سب سے پہلے جتنے بھی باطل عقائد ہیں ان کو رد کیا گیا ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھر بھی شک کرتے رہتے ہیں۔ ایک خاک کے ذرے سے لے کر ستاروں کا جھرمٹ، گھاس کی پتی سے لے کر انسان کی تخلیق اور آسمان و زمین، یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن مشرک ہیں کہ شرک کی گہرائی میں ڈوبے پڑے ہیں۔ آپ سورۃ نور میں پڑھ چکی ہیں نا کہ اندھیرے پر اندھیرا اور اندھیرے پر اندھیرا، ایک تو سمندر کے اندھیرے ہیں، جہالت کے اندھیرے ہیں، اور نفس کی پوجا کے اندھیرے ہیں کہ لوگ توحید کی طرف نہیں آتے، ہم بل ہم فی شک یلعبون بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ آیت نمبر 10، آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 10 سے لے کر 12 تک یہاں پہ ایک اہم مضمون بیان کیا گیا ہے، اور ان آیات کے بارے میں جو ہے وہ دو رائے ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے، یعنی ان آیات کا شان نزول کیا ہے، ایک رائے تو یہ ہے کہ اہل مکہ کے انکار کے رویے سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی تھی، جس کے نتیجے پر ان پر قحط کا عذاب نازل کر دیا گیا، حتیٰ کہ وہ ہڈیاں، کھالیں، مردار وغیرہ تک کھانے پر مجبور ہو گئے۔ آسمان کی طرف دیکھتے تو بھوک اور کمزوری کی شدت سے انہیں دھواں سا نظر آتا، بالآخر تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عذاب ٹلنے پر ایمان لانے کا وعدہ کیا، لیکن یہ کیفیت دور ہوتے ہی فوراً ان پر کفر پھر اوت کر آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں ان پر سخت گرفت کی۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ رسول اللہ کی بد دعا کے نتیجے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے نتیجے میں ان پر جو ہے وہ قحط کا نازل ہونا، اور ان کا اتنا کمزور ہونا بھوک کی شدت سے کہ آسمان کی طرف دیکھتے تو ان کو دھواں نظر آتا تھا، اور پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ رب سے دعا کریں کہ وہ اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کیونکہ مشرک یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئیں گے نا، اور جب وہ مصیبت ان پر دور کر دی گئی تو پھر وہ شرک کرنے لگے۔ تو ایک رائے تو یہ ہے کہ دھوئیں سے مراد جو ہے آسمان پہ جو دھواں دھواں، یعنی کمزوری کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے جو ان کو جو ہے جو اوپر دیکھتے تو دھواں نظر آتا، یہ رائے ہے۔ دوسری رائے یہ ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ قرب قیامت کی 10 بڑی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت دھواں ہے، جس سے کافر زیادہ متاثر ہوں گے اور مومن بہت کم، تو آیت میں اسی دھوئیں کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ علامت قیامت کے قریب ظاہر ہوگی۔ فرتقب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پس انتظار کرو، بس تو انتظار کر. را قاف با جو ہے یہ گردن کو کہتے ہیں, رقیب بھی اسی سے ہے نا, جیسے گردن اٹھا کر کسی کو دیکھنا, تو جیسے انتظار کرنا. فرتقب آرڈر کا صیغہ ہے, پس تو انتظار کر. یوم تاتی سماؤ, اس دن کا جب لائے گا آسمان, بدخان ان دھوئیں کو, مبین صریح کھلے, جس دن آسمان کھلا دھواں لے کر آئے گا. دخان واحد ہے اور اس کی جمع ہے ادخناتن اور دواخن, یہ دھوئیں کو کہتے ہیں. تو یہاں پہ پھر اب اسی دھوئیں کا ذکر ہے کہ جو قحط کے نتیجے میں نے ایسے لگتا تھا کہ آسمان پر دھواں ہے. یخشن ناس, اور وہ لوگوں پہ چھا جائے گا. حاضہ عذاب علیم, یہ ہے دردناک سزا. اور جب وہ ان کے ان پر جب قحط آیا اور وہ بھوک کی شدت سے آسمان کی طرف دیکھتے تو انہیں دھواں نظر آتا, تو اس وقت ابو سفیان نے رسول اللہ کے پاس آ کر کہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی قوم تو ہلاک ہو رہی ہے, دعا کرو کہ اللہ یہ قحط ختم کر دے. تو یہاں پہ اسی کا ذکر ہے کہ رب نکشف عنا العذاب. اب وہ مشرک کہنے لگے, پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ہٹا دے, ٹال دے. انا مؤمنون, ہم ایمان لاتے ہیں. اور جب دھواں ہٹا دیا گیا, قحط ان سے دور ہو گیا, پھر کیا کرنے لگے؟ پھر دوبارہ شرک کرنے لگے. انا لہم الذکرا وقد جاءہم رسول مبین, ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے؟ انا کیوں کر, کہاں لہم الذکرا, ان کے لیے نصیحت ہے. وقد جاءہم, اور تحقیق آ چکا ہے ان کے پاس, رسول مبین, کھول کر بیان کرنے والا رسول, رسول مبین یعنی رسول اللہ کی سیرت, اخلاق اور کردار بہت کھلا تھا. نمبر دو, آپ نے کھول کھول کر انہیں ہدایت کی باتیں بتائیں. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے وہ رسول کی صفت مبین ہے, اور آیت نمبر دو سورۃ الدخان میں آپ نے, اور اسی طرح سورۃ دخان سے پہلے جو آپ نے پڑھی تھی سورۃ زخرف, اس میں بھی آپ نے قرآن کی صفت مبین پڑھی تھی. ثم تولوا عنہ, پھر وہ اس سے پھر گئے, یعنی انہوں نے منہ پھیر لیا رسول سے. وقالوا, اور کہنے لگے, معلم مجنون, کہ یہ تو سکھایا پڑھایا بولا ہے, بجائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لوگ ایمان لاتے اور جلیل القدر پیغمبر سے انہوں نے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے کہ یہ تو سکھایا پڑھایا مجنوں ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رسول المبین تھے, لیکن اب اس قوم کا رویہ کیا تھا کہ کہنے لگے یہ تو معلم ہے, سکھایا پڑھایا ہوا ہے, مجنون دیوانہ ہے. انا کاشف العذابی, ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں, قلیلاً تھوڑی دیر کے لیے. انکم عائدون, بے شک, انکم بے شک تم عائدون, ریپیٹ کرو گے, یعنی ابھی تو تم قحط سے پریشان ہو اور تم چاہتے ہو کہ یہ مشکل تم سے ہٹا دی جائے, تو ہم عذاب ہٹا رہے ہیں, اگر تم نے شرک کیا ہم دوبارہ تم پر جو ہے یہ عذاب نازل کر دیں گے. انکم عائدون, یعنی اگر تم شرک کرو گے, تم بے شک ادا کرنے والے ہو, تو ہم بھی ادا کرنے والے ہیں. تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے, تو پھر میں بھی تم پر عذاب نازل کروں گا. یوم نبتش البطشۃ الکبری, انا منتقمون, جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے, وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے. اب آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 15 میں عائدون ہے, اس کا مادہ ہے عین و دال, اور اس کے معنی ہیں کسی کام کی ابتدا کرنے کے بعد دوبارہ اس کی طرف پلٹنا. اود بھی اسے ہی کہتے ہیں. پھر آپ دیکھیں نبتشو البتشتا, اس کا مادہ ہے با تواشین, کسی چیز کو غلبے اور قوت سے پکڑنا, کوئی چیز زبردستی پکڑنا, لے لینا, مضبوط گرفت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے, سختی اور روب سے پکڑنا. اللہ کی طرح یہ لفظ بھی ظاہری اور معنوی دونوں صورتوں میں استعمال ہوتا ہے. اللہ کی جابرانہ گرفت, جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے. اب آپ دیکھیں کہ بدشاہ جو ہے یہ بھی تو سخت گرفت ہے نا, لیکن الکبرا بھی آ گیا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ بڑی سخت گرفت تم پر لگائی جائے گی، بڑی سخت چوٹ تمہیں لگائی جائے گی، انا منتقمون، بے شک ہم تم سے انتقام لینے والے ہیں. تو یہ جو یوما ہے، یوم البتشا کون سا ہے، کون سا دن ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہ ضرب ہے جو غزوہ بدر کے دن قریش کو لگائی گئی تھی، یہ وہ گرفت ہے جو غزوہ بدر کے موقع پر قریش پر کی گئی تھی. ان کے 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی بنائے گئے. ایک رائے تو کیا ہے کہ یوما بدشت البدشا سے مراد کون سی گرفت ہے؟ غزوہ بدر کے دن کی، نمبر دو. دوسری رائے یہ ہے کہ یہ گرفت قیامت کے دن ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے دن سخت گرفت کریں گے. اللہ کی گرفت عام ہوگی اور نافرمانوں کو تو اللہ خوب پکڑیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک ہم تم سے انتقام لیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ تو ہمیں ان بدقسمت لوگوں میں شامل نہ کرنا. اور اس موقع پہ ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہم حسبنا حسابا یسیرا، کہ اے اللہ آپ ہمارا آسان محاسبہ کرنا. پھر آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 17 سے لے کر 33 تک قریش کی عبرت کے لیے فرعون اور قوم فرعون کے انجام کی مثال دی گئی ہے. قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سب سے زیادہ تفصیل سے آیا ہے، اتنے تفصیل سے کسی پیغمبر کا واقعہ نہیں آیا. نمبر دو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں ان کے حالات زندگی بھی آئے ہیں، کسی پیغمبر کے اس طرح حالات زندگی بھی نہیں آئے، ان کی پیدائش سے لے کر اور پھر ان کا جو ہے وہ ان کی تعلیم و تربیت اور ان کا بکریاں چرانا اور پھر ان کا فرعون کے دربار میں جو پرورش پانا اور پھر جو ہے وہ پیغمبر بنا کر بھیجا جانا. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ، اور تحقیق ہم اس سے پہلے آزمائش کر چکے ہیں، قوم فرعون، قوم فرعون کی. وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، ان کے پاس ایک نہایت کریم شریف رسول آیا. اب آپ دیکھیں کہ رسول جو ہوتا ہے، جب کسی قوم میں رسول بھیجا جاتا ہے تو وہ قوم والوں کے لیے آزمائش ہوتا ہے. تو پیغمبر کے آنے سے قوم کی آزمائش ہوتی ہے کہ کون ایمان لاتا ہے اور کون نہیں لاتا. اکثر جب میں صحابہ صحابیات کے واقعات پڑھتی ہوں اور رسول اللہ کا جو ہے وہ دور پڑھتی ہوں، رسول اللہ کی صحبت کے بارے میں، تو دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں بھی اس وقت ہوتی اور میں رسول اللہ کو دیکھتی اور میں صحابہ سے صحابیات سے ملتی اور پھر میں بھی جو ہے وہ دین میں سبقت لے جانے والوں میں شامل ہوتی. کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال بھی آتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے نا جنہوں نے اس وقت انکار کیا تھا، کہ کہیں ایسا نہ ہوتا کہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتے. اور آج کے اس دور میں بھی میں جو ہے وہ اکثر یہ دعا مانگتی ہوں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو کبھی کجی میں مبتلا نہ کرنا. جیسے ماشاءاللہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، سیرہ کی کلاس لے رہے ہیں، دن بدن جب مطالعہ بڑھتا جاتا ہے ایمان اور عمل کے اعلیٰ درجے میں آپ پہنچتے جاتے ہیں، لیکن ایسی کوئی آزمائش نہ آئے کہ جس کی وجہ سے دین اور ایمان خطرے میں پڑ جائے. تو جب رسول آتا ہے تو قوموں کی آزمائش ہوتی ہے، کون ایمان لاتا ہے اور کون انکار کرتا ہے. وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، تو ان کے پاس ایک نہایت ہی شریف رسول آیا. تو کریم کے معنی کیا ہیں؟ وہ بہترین صفات رکھتے تھے اور بہترین ان کا اخلاق تھا. تو معمولی خوبیوں اور صفات کے لیے کریم کا لفظ نہیں بولا جاتا، بڑی اعلیٰ صفات کے لیے. اور کریم کا لفظ اہل عرب جو تھے وہ ایسی چیز کے لیے بولتے تھے جو بڑی کثیر النفع ہو، جیسے وہ شراب کے لیے بھی بولتے تھے، انگور کی بیل کو بھی کہتے تھے. تو بہرحال رسول کریم سے مراد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. ان ادو الیہ عباد اللہ، جب وہ آئے تو انہوں نے جو ہے وہ فرعون سے کہا تھا ان ادو کے حوالے کر دو، میرے حوالے کرو، میرا حق مجھے دے دو، میرے سپرد کر دو، الیہ میری طرف عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو، کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو. तो बनी इसराइल के लिए कह रहे हैं कि फिरौन तुम बनी इसराइल को मेरे साथ जाने के लिए छोड़ दो, मेरी बात मानो, मुझ पर ईमान लाओ, मेरी हदायत की पैरवी करो और ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे ऊपर मेरा हक है क्योंकि मैं एक ईमानदार रसूल हूँ, तो लिहाजा बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं तुम्हारे लिए एक ईमानदार रसूल हूँ। व अल्लाह तआलू अलल्लाह, इन्नी आतीकुम बिसुल्तान मुबीन, अल्लाह के मुकाबले में सरकशी ना करो। और क्या कहा कि क्योंकि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और ईमानदार से मुराद क्या है, मैं वही में कोई कमी बेशी नहीं करता, जो अल्लाह का हुक्म है वो तुम्हें पहुँचाता हूँ, तुम्हें उसे मानना चाहिए, तुम अल्लाह से सरकशी मत करो, यानी अल्लाह की बंदगी करो। तुमने कैसे ये जो है वो खुदाई का दावा किया है, इन्नी आतीकुम बिसुल्तान मुबीन, मैं अल्लाह का जो रसूल हूँ तो इसके लिए मैं तुम्हारे सामने अपनी नबूवत की वाज़े दलील पेश करता हूँ। बिसुल्तान मुबीन से मुराद नबूवत की वाज़े दलील पेश करता हूँ। वह इन्नी उज़्तु बिरब्बी, और बेशक मैं पनाह मांगता हूँ बिरब्बी अपने रब की, व रब्बिकुम और तुम्हारे रब की, अंतर जुमून कि तुम मुझ पर हमला करो। अब आप देखें कि यहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत की क्या दलील पेश की। सुल्तान मुबीन क्या था? असा और यद बैज़ा। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को और अहले फिरौन को जो है वो ईमान लाने की दावत दी तो उन्होंने वहाँ मशवरा करके फैसला किया कि मूसा अलैहिस्सलाम को रजम कर दिया जाए। और होती आई है कि जो जब भी दावत को पेश किया गया तो हर दौर में कुफ्र ने ये हथकंडा इस्तेमाल करना चाहा, तो उन्होंने भी सोचा कि ख़त्म ही कर दिया जाए, रजम कर दिया जाए। तो इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुम मुझ पर हमला करना चाहते हो, तुम मुझे पत्थरों से कत्ल करना चाहते हो, तो मैंने तो अपने और तुम्हारे परवरदिगार की पनाह ले ली है। व इल्लम तो मिनू ली, और अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते, फ़तज़िलूनी, बस तुम मुझसे दूर ही रहो, बस तुम मुझसे अलग ही रहो। तो अब यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं कहते हैं कि तुम इतने हठधर्म हो और तुम दावत को कबूल नहीं करते, तो कोई मसला नहीं, बस ठीक है, फिर तुम अपने हाल में रहो, तुम अपने हाल में मस्त रहो। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि फिरौन और अहले फिरौन ईमान लाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो इसलिए जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुम अगर मेरी बात नहीं मानते तो मुझ पर हाथ डालने से दूर रहो, फ़तज़िलूनी, बस छोड़ दो मुझे, तुम अपने हाल में रहो। फ़तज़िलून या था इसके बाद, गिर चुका है नून के बाद, यानी तुम मुझसे अलग रहो, मुझसे परे हो जाओ, छोड़ दो मुझको। फदा रब्बहू, आखिरकार उसने अपने रब को पुकारा, अन्नहाउलाई कौम मुजरिमून, कि ये मुजरिम लोग हैं। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये जो है वो बुराई से बाज नहीं आ रहे, तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि ये बड़े सख्त मुजरिम लोग हैं। अल्लाह ताला ने जो है फिर क्या फैसला दिया, अल्लाह ताला ने कहा कि फ़असर बे इबादी लेलन, कि अच्छा तू रातों रात मेरे बंदों को लेकर चल पड़, इन नकुम मुत्तबाउन, बेशक तुम लोगों का पीछा किया जाएगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब हिजरत का हुक्म दिया गया था तो साथ ही अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ये कहा था कि बनी इसराइल को आप रात ही रात में लेकर चले जाएँ क्योंकि काफिर फिरौन की तरफ से आपका ताकुब किया जाएगा। इन नकुम मुत्तबाउन, बेशक तुम्हारा पीछा किया जाएगा। वत्रुकिल बहरा रहवा इन्नहुम जुंदुम मुग़रकून। अब यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दी है, उनको हदायत की है कि जब आप जाएंगे, जब आप बनी इसराइल को लेकर चलेंगे तो रास्ते में जो है वो दरिया आएगा, और आगे दरिया और पीछे फिरौन, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कहा ना तुम्हारा ताकुब किया जाएगा, तो पीछे क्या होगा, फिरौन दुश्मन होगा, आगे क्या होगा, दरिया होगा, तो परेशान ना होना। वत्रुकिल बहरा, और छोड़ देना समंदर को, रहवा, रहवा जो है रा हा वो, इसका मादा है। इसके मानी है नरम रफ्तार से चलना, समंदर का सुकून पजीर होना, पानी में मौजों और लहरों का थम जाना। राहवा लफ्ज़ जो है ये इस्तेमाल होता है साकिन और खुश के लिए, वतरुकिल बहरा के आप जो हैं छोड़ देना दरिया को, राहवा ठहरा हुआ। और आप जो हैं ये बात पढ़ चुकी हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया था कि जब रास्ते में समंदर आएगा और आप उसमें अपनी असा को मारेंगे तो समंदर जो है वो उसमें सड़क बन जाएगी। ये बात आप पहले पढ़ चुकी हैं ना। तो अब यहाँ पे कहा कि असा को मारने से जब समंदर में सड़क बनेगी तो फिर सड़क को सड़क ही रहने देना, फिर लाठी मारकर उसको दोबारा समंदर की हालत में वापस ना लाना। वतरुकिल बहरा रहवा, समंदर को उसके हाल पर खुला छोड़ देना। इन्नहुम जुंदु मुग़रकून, ये सारा लश्कर गर्क होने वाला है, ये सारे डूब जाएंगे। और जो सड़क बनने वाली बात थी आपने सूरत तौहा आयत 53-54 और सूरत अश्शोरा में भी आपने पढ़ी है, कम तरकु मिन जन्नतिं व उयून व ज़ुरूइं व मकामिन करीम व नअमतिन कानु फीहा फाकिहीन। अब यहाँ पर इन तीन आयात में जो है वो अल्लाह ताला ने फिरौन और अहले फिरौन का जो है वो अंजाम बताया है कि फिरौन और अहले फिरौन का अंजाम जो था वो कैसा था। फरमाया कि कम तरकु कितने छोड़े उन्होंने, तरक करना है छोड़ देना, कितने छोड़े उन्होंने, मिन जन्नातिन बागात में से, व उयूनिन और चश्मों में से, तो कितने ही बागात और चश्मे उन्होंने छोड़ दिए, व ज़ुरूइन और खेतियां थी, व ज़ुरूइन और खेतियां, व मकामिन करीम और नफीस मकान, मुराद है शानदार महल। बाज़ लोगों ने यहाँ पे तर्जमा जो है वो महलात का किया है, पुर शौकत शान व शौकत वाले महल। तो कितने ही बाग चश्मे खेतियां और शानदार महल थे, वो सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। व नामतिन और नेमते, कानू फी हफा केहीन, थे इसमें वो मजे करते, कितने ही ऐश के सामान थे उनके पास कि वो इसमें मजे कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने जब उनके लिए तबाह हो जाने का फैसला किया तो कैसे जो है वो तदबीर के साथ, हिकमत के साथ अल्लाह ताला उनके महलात से, उनकी कोठियों से, उनके बागात से और उनकी खेतियों से अल्लाह ताला उनको जो है वो बाहर ले आया। क्योंकि दरियाए नील के दोनों तरफ बागात और खेतों की कसरत थी, आलीशान मकान और खुशहाली के आसार थे, उनकी सारी जो रौनक थी और जो दौलत थी और घर और बागात थे और महल्लात थे, सब कुछ दुनिया में रह गए। इबरत के लिए सिर्फ फिरौन और उसकी कौम का नाम रह गया। कज़ालिक, बिल्कुल इसी तरह, वअवरसनाहा कौमन आखरीन, और हमने दूसरों को इन चीजों का वारिस बना दिया। अब आप देखें कि यहाँ पर वारिस बनाए जाने से क्या मुराद है कि कौन लोग इनके जो है वो वारिस बन गए। मुफस्सरीन कहते हैं कि ये जो वारिस थे वो लोग थे जो आले फिरौन के बाद मिस्र के वारिस बने। और ये कौन लोग थे? एक राय तो ये है कि इससे मुराद बनी इसराइल के लोग हैं, लेकिन मुफस्सरीन कहते हैं कि बनी इसराइल के लोग जो हैं वो मिस्र से निकलकर शाम चले गए थे, और तारीख़ से ये बात साबित नहीं है कि दोबारा कभी वो मिस्र में आकर आबाद हुए हों। تو کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل نہیں تھے بلکہ کوئی اور قوم تھی جو یہاں پر آ کر پھر آباد ہو گئی. تو فرعون اور اس کے ساتھیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنہیں مصر کا وارث بنا دیا. فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین. یہ آیت جو ہے یہ بہت ہی ڈرانے والی آیت ہے, بہت ہی عبرت والی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین, اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی. آسمان اور زمین کے رونے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرعون اور آل فرعون نے زمین پر کوئی ایسا عملے سوالے نہیں کیا تھا کہ ان کے مر جانے سے زمین روتی, اور ان کا کوئی نیک عمل آسمان تک نہیں پہنچتا تھا کہ جب وہ پہنچنا ختم ہو گیا تو آسمان اس پر جو ہے وہ روتا. تو نہ ان پر آسمان روئے اور نہ ہی ان پر زمین روئی. وہ ایسے ذلیل تھے, وہ ایسے کافر تھے, وہ ایسے اللہ کے نافرمان تھے کہ ان کی وفات پر کوئی آنسو بہانے والا نہیں تھا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان پر نہ فرشتے روئے اور نہ مومنین, بلکہ سب ان کی ہلاکت پر خوش تھے. یعنی نہ آسمان والوں نے ان پر آنسو بہایا, مراد فرشتے ہیں, اور نہ زمین والوں نے آنسو بہایا, مراد ایمان والے ہیں. خس کم جہاں پاک. اب آپ دیکھیں کہ ہمیں متعدد روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نیک بندے کی موت پر آسمان و زمین روتے ہیں. حافظ ابو یعلیٰ رحمت اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان میں ہر بندے کے لیے دو دروازے مقرر ہیں, ایک سے اس کا رزق نازل ہوتا ہے, دوسرے سے اس کا عمل اور اس کی گفتگو اوپر پہنچتی ہے. جب بندہ مرتا ہے تو یہ دروازے اسے یاد کر کے روتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ نے یہی آیت تلاوت کی, فما بقت علیہم السماء والارض. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی ایسی ہی قسم کی روایات مروی ہیں. حضرت شریح بن عبید سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن بھی ایسی غریب الوطنی کی حالت میں مرتا ہے کہ اس پر کوئی رونے والا نہ ہو تو اس پر آسمان و زمین روتے ہیں. اس پر آپ نے یہی آیت تلاوت کی اور فرمایا کہ یہ زمین و آسمان کسی کافر پر نہیں روتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نیک آدمی کے مرنے پر آسمان اور زمین کے رونے کا ذکر کیا. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آسمان تو اس لیے روتا ہے, آسمان کا وہ دروازہ روتا ہے جس سے نیک عمل جو اوپر چڑھتے تھے اب وہ نیک عمل چڑھنے بند ہو جائیں گے, اور زمین اس لیے روتی ہے کہ میرے اوپر جو سجدہ کیا جاتا تھا, جو نیکی کا کام کیا جاتا تھا, نیک بندے جب مجھ پہ چلتے تھے اور میرے لیے وہ سعادت کا باعث اور ذریعہ تھے, تو اب جو ہے نیک لوگوں کے چلے جانے سے جو ہے وہ نیکی کا کام جو ہے وہ ختم ہو گیا. اور آپ پہلے یہ بات پڑھ بھی چکی ہیں کہ آسمانوں زمین یا کائنات کے اندر جو درخت ہیں اور پتھر ہیں, پہاڑ ہیں, تو یہ بھی شعور رکھتے ہیں نا. کائنات کی ہر مخلوق میں کچھ شعور ہوتا ہے. ام من شئین الا یسبحو بحمدہ. تو آسمان و زمین کا رونا بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ انسانوں کا رونا, اور بلکہ ان کے رونے کی کیفیت جو ہے وہ انسانوں کے رونے سے مختلف ہو سکتی ہے, اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے رونے کی کیفیت جو ہے وہ کیسے ہے. تو ایسی عظیم الشان قوم فرعون اور اس کے جو پیروکار تھے کہ جب وہ مر گئے تو دنیا نے ایسا اطمینان کا سانس لیا گویا کہ ایک کانٹا تھا جو پہلو سے نکل گیا, حلق سے نکل گیا. تو ایسے لوگ جو کہ جرم کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, اور جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اللہ انہیں کوڑا کرکٹ بنا کر پھینک دیتا ہے. کوئی آنکھ ان کے لیے رونے والی نہیں ہوتی, دنیا اطمینان کا سانس لیتی ہے. اور آپ دیکھیں نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوتا, آپ ملے بھی نہیں ہوتے, اور آپ جو ہے وہ رو رہے ہوتے ہیں. جیسے جو ہے وہ حسن البنا شہید جو ہیں, یا پھر مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ, یا پھر مفتی محمد شفیع صاحب, یا ابھی پچھلے دنوں ڈاکٹر اسرار صاحب کی ڈیتھ ہوئی, और आप देखें कि दुनिया थी जो रो रही थी ना, और बहुत से लोगों ने उन्हें देखा भी नहीं और लोग उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं कर रहे थे। खुर्रम मुराद साहब हैं, यानी आज के दौर में भी बहुत से ऐसे नेक लोग हैं कि उनकी नेकी के जो काम हैं और उनके जो अच्छी ज़िंदगी है, जो उनकी सआदत की ज़िंदगी, तो उसको याद करके लोग जो हैं वो रोते हैं। आयत नंबर 29 का आखिर है सूरत अद-दुखान में कि वमा कानू मुनज़रीन, और उनको ज़रा सी भी मोहलत ना दी गई। वलक़द नजैना बनी इसराइला मिनल अज़ाबिल मुहीन, इस तरह बनी इसराइल को हमने सख्त ज़िल्लत के अजाब फ़िरौन से निजात दे दी। मिन फ़िरौना, फ़िरौन से। इन्नहु काना आलियम मिनल मुसरिफीन, वाकई फ़िरौन जो था वो हद से गुजर जाने वालों में बड़े ऊंचे दर्जे का आदमी था। जैसे कुफार के कुरैश, यानी कुफारे कुरैश और कुफार के जो सरदार थे, यानी मक्का के जो सरदार, वो समझते थे कि हम बड़े ऊंचे दर्जे के लोग हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत के तख्त पर खुदाई का रूप धारने वाला जो फिरौन था, अल्लाह ने उसको खसो खशाक की तरह बहा दिया। वो समंदर की लहरों में डूब गया, बह गया। इन्नहु काना आलियम मिनल मुसरिफीन, वाकई वो आलियन था, ऊंचे दर्जे का था। मिनल मुसरिफीन, हद से गुजर जाने वालों में। लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बड़ा ही जो है वो सख्त जिल्लत के अजाब में वो मुब्तिला हुआ। वला कद अख्तर ना हम, तो अख्तर जो है ये भी फारसी का लफ्ज़ है और ये चुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फरमाया वला कद अख्तर ना हम अला इल्मिन अलल आलमीन, और बेशक मुंतखिब किया हमने उनको, यानी बनी इसराइल को हमने मुंतखिब किया था, अला इल्मिन जान बूझ कर, अलल आलमीन दुनिया वालों पर। वह आते ही ना हूँ मिनल आयाती माफी ही बला उम मुबीन, और दी हमने उनको ऐसी निशानियाँ जिसमें खुली आजमाइश थी, कि हमने बनी इसराइल को जो है वो ऐसी बड़ी बड़ी निशानियाँ दी कि जिनमें इनके लिए जो है वो खुली आजमाइश थी। बला उम मुबीन, इसके मानी हैं, ये जो बला का लफ्ज़ है ये आजमाइश के लिए भी इस्तेमाल होता है, और ये आजमाइश होता तो आजमाइश के लिए इस्तेमाल है ना, और ये आजमाइश खुशहाली के जरिए भी हो सकती है और मुसीबत के जरिए भी हो सकती है। खुशहाली के लिए भी ये आजमाइश हो सकती है और मुसीबत के लिए भी ये आजमाइश जो है वो हो सकती है। तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को तमाम कौमों पर फजीलत दी थी, बहुत से पैगम्बरों को उनके अंदर जो है वो मबूस किया था, लेकिन बनी इसराइल ने उनकी कदर ही ना की। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने रसूलों को कत्ल किया, उनका इनकार किया, अल्लाह की आयात को झुठलाया, और वो रस्मों रवाज को पूरा करने लगे। तो ये जो अल्लाह ताला ने उनको जो है वो दुनिया की कौमों का इमाम बनाया था, तो ये चीज़ उनके लिए बड़ी नेमत थी। तो यहाँ पे बलाउ मुबीन से मुराद, यानी यहाँ पे ये जो लफ्ज़ है ये नेमत के मानी में आया है, हसनन के मानी में है, कि बनी इसराइल को कैसे फिरौन से निजात दी, कैसे समंदर से पार करवाया, कैसे फिलिस्तीन में अल्लाह ताला ने उनको पहुँचाया। और बनी इसराइल की जो इबरत बड़ी कहानी है वो आप सूरत अल-बकरा में पढ़ चुकी हैं, और साथ साथ अपना मुहासबा करें, इस बात पे खुश ना हों कि बनी इसराइल तो बड़ी बुरी कौम थी, हमें अपना जायज़ा लेना चाहिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं, आज का मुसलमान कहाँ पे खड़ा है, आज उम्मत मुस्लिमा जो है उन्हें खैर उम्मत का ताज पहनाया गया है, उन्हें दुनिया की कौमों का इमाम बनाया गया है, लेकिन ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर ना सका, जिसने सूरत की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शबे तारीख सहर कर ना सका। तो आज मुसलमानों का हाल क्या है? ऐसे नादान मुसाफिर कहीं देखे ना सुने, अपनी समझी हुई मंजिल का पता भूल गए। ادھر ادھر کی تو بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں کی خبر نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ تو آج مسلمان جو ہیں وہ امامت کا حق ادا نہیں کر رہے، راہبری نہیں کر رہے، لیڈر ان کو دنیا کی قوموں کا جو لیڈر بنایا گیا تھا اس کو وہ بھول بیٹھے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اہل مکہ جو ہے وہ جب قیامت کی خبر سنتے تھے تو کیا کہتے تھے، ان ہاؤلاء یقولون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں ان ہی الا موتتنا الاولى، کہ ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ بھی نہیں، نہیں یہ مگر ہمیں مرنا ہے، الاولى پہلی دفعہ، وما نحن بمنشرین، اور اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ تو اہل مکہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد پھر ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ آج کا مسلمان کیا کرتا ہے، آج کا انسان کیا کہتا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ دہریے ہیں، وہ جو ہے وہ انکار کرتے ہیں کہ اللہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ اور مسلمان کیا کہتے ہیں، اگر وہ آخرت کی تیاری کرتے ہیں تو پھر یقین ہے کہ واقعی ہمیں مرنا ہے، اور اگر جو ہے وہ دنیا کی زندگی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا چکے ہیں تو اپنے عمل سے ایمان بالآخرت کا انکار کرتے ہیں۔ فاتو بی آبائنا ان کنتم صادقین، پھر اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم نے تو کسی کو مرتے نہیں دیکھا، اگر تم یہ کہتے ہو کہ واقعی ہم مر کر دوبارہ زندہ ہوں گے تو فاتو بی آبائنا، تم ذرا ہمارے باپ دادا کو تو اٹھا لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ تو ہمارے اباؤ اجداد جو مر چکے ہیں، اگر تم ان کو زندہ کر دو تو ہم واقعی تمہیں مان جائیں، ہمیں یقین آ جائے کہ ہمیں جو ہے وہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اہم خیرن ام قوم طبا والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانو مجرمین، کیا یہ بہتر ہیں یا طبا کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ، والذین من قبلہم اور اس سے بھی پہلے کے لوگ، ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے۔ طبا جو ہے قبیلہ ہیمیر کے بادشاہوں کا لقب تھا، جیسے کسرا، قیصر، فرعون وغیرہ مختلف ممالک کے بادشاہوں کے جو ہے وہ القاب رہے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے قوم جو طبا تھا یہ ہیمیر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ یہ لوگ جن کی فوجیں سمرقند تک پہنچ گئی تھیں، جہاں جہاں سے گزری وہاں کے لوگوں کو انہوں نے اپنا تابع بنا لیا تھا۔ عرب، شام، عراق، افریقہ، بہت آگے کے علاقوں تک انہوں نے جو ہے وہ حکومت کی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل مکہ سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ یہ زیادہ بہتر ہیں یا کہ قوم طبا، یعنی قوم طبا جسے بڑا عروج حاصل ہوا، جنہوں نے ملکوں کو فتح کیا، سمرقند تک پہنچ گئے، کئی عظیم بادشاہ ان کے اندر پیدا ہوئے، بڑی عظیم قوم تھی، اپنے وقت کی طاقتور، شان و شوکت رکھنے والی، فراغت، خوشحالی رکھنے والی قوم تھی، لیکن اس قوم کا گناہ کیا تھا کہ اپنے پیغمبروں کو انہوں نے جھٹلایا۔ تو جب انہوں نے جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا اہلکناہم، ان سب کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جھٹلانے کی بنا پر ہم نے ہلاک کر دیا، انہم کانو مجرمین، اس لیے کہ وہ مجرم ہو گئے تھے۔ تو جب بھی کوئی قوم جرم کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اب یہ کفار کے اعتراضات کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ جو قوم آخرت کا انکار کرتی ہے تو وہ قوم مجرم بن جاتی ہے، اور جب وہ مجرم بن جاتی ہے تو صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے۔ حالانکہ قوم طبا مادی خوشحالی رکھنے والی تھی، لیکن ان کی دولت، ان کا مال انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا نہ سکا۔ تو اہل مکہ، تمہاری سرداریاں اور تمہاری دولت بھی تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتی اگر تم انکار کرنے والے ہو۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ کفار کے اعتراضات کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. پہلا جواب کیا ہے کہ تم بہتر ہو یا قوم تبا. اب دوسرا جواب جو آیت نمبر 38 میں ہے, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ, یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنائی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ آسمان و زمین جو ہیں یہ کوئی کھلونا نہیں ہے, کسی کھلنڈڑے کا کھیل نہیں ہے, بلکہ حکیمانہ ہے. اللہ نے جو خالق ہے, جو حکیم ہے, اس کو حکمت سے پیدا کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کرے گا, جب یہ ختم ہوں گے تو دوسری دنیا ہوگی اور اللہ پھر حساب کتاب لے گا. اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 39 میں, وما خلق, آیت 39 میں فرمایا, ما خلق نہ ہما اللہ بالحقی, ہم نے ان کو برحق پیدا کیا آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو, ولیکن اکثر ہم لا یعلمون, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. آیت نمبر 40 میں ان کے اعتراض کا تیسرا جواب دیا گیا ہے, ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین, ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے. وہ کہتے تھے نا کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زندگی موت کوئی تماشا تھوڑی ہے کہ جب کوئی انکار کرے تو فوراً ایک مردہ قبرستان سے اٹھا کر اس کے سامنے لا کھڑا کیا جائے کہ لوگوں تم ایمان لے آؤ, دیکھو مردہ کھڑا ہے تمہارے سامنے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں, رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا تو ایک وقت مقرر ہے. یوم لا یغنی مولاً ام مولاً شیئاً ولا هم ینصرون, وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا. یہاں پہ مولا کا لفظ اہم ہے, اور عربی زبان میں مولا کا لفظ ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی تعلق کی بنا پر دوسرے شخص کی حمایت کرے, اور یہ تعلق جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ رشتہ داری کا تعلق ہے, یعنی وہ رشتہ داری کا تعلق بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوستی کا ہو یا پھر کسی اور قسم کا جو ہے وہ تعلق ہو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اب جو اہل مکہ کے اعتراضات تھے ان کا جواب دے رہے ہیں. اور جو مولا ہے اس کی جمع موالی ہے, قریبی اور ترکے کے وارث کو بھی کہتے ہیں, خاندان اور قبیلے کے ان افراد کے لیے بھی آتا ہے جن کے ساتھ آدمی کا خون اور نسب کا رشتہ ہوتا ہے, اور دوستی کا رشتہ بھی ہو سکتا ہے. تو قیامت کا دن اتنا سخت دن ہوگا, اتنا شدید دن ہوگا کہ اس دن کوئی نہ رشتہ دار نہ دوست کسی انسان کے کچھ کام آئے گا, ولا هم ینصرون, اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد ہی پہنچ سکے گی. الا من رحم اللہ, سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے. انہ هو العزیز الرحیم, انہ هو العزیز الرحیم, بے شک وہی ہے زبردست اور رحیم. کہ فیصلے کے دن جو عدالت قائم ہوگی تو اس کا رنگ کیا ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے عزیز ہونے کا تعارف دیا جا رہا ہے, دوسری طرف رحیم ہونے کا. تو عزیز کے معنی یہ ہیں کہ اللہ جن کو پکڑے گا اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا کیونکہ اللہ زبردست ہے, اور رحیم کے معنی یہ ہیں کہ جن کو وہ اپنی رحمت کا مستحق پائے گا تو کوئی اللہ کی رحمت سے کسی کو محروم نہیں کر سکتا. تو یہاں پہ ایک طرف بندوں کو ڈرایا جا رہا ہے, دوسری طرف لوگوں کو اللہ کی رحمت کی امید دلائی جا رہی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ آگے جو ہے یہ جہنم کا ذکر ہے, جہنم کا ذکر ہے کہ مجرموں کا کیا حشر ہوگا, انہیں کیا کھانا دیا جائے گا. انا شجرت الزقوم, زقوم کا بے شک درخت ہے, طعام الاثیم, گناہ گاروں کا کھانا, کل محل, تیل کی تلچھٹ جیسا. محل کا لفظ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, اور یہ کہتے ہیں پگھلی ہوئی دھات کو. اس کے کئی معنی ہیں, نمبر ایک پگھلی ہوئی دھات, نمبر دو پیپ, کچ لہو, نمبر تین پگھلا ہوا تار کول, لاوا, نمبر چار تیل کی تلچھٹ. تو مفسرین نے اس کے کئی معنی بیان کیے ہیں, اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اگر زکوم سے مراد وہی چیز ہے जिसे हमारे यहाँ थोहर कहते हैं, तो इसको चबाने से जो रस निकलेगा तो यही तेल की तलछट लावे पिघली भी धात पीप लहू जैसा होगा। कल मोहल यगली फिल बुतून। यगली खोलेगा फिल बुतून पेटों में का गल यिल हमीम जैसे खोलता है गर्म पानी। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो है यगली आयत नंबर 45 में है और का गली ये आयत 46 में है, तो गैन लाम या इसका मादा है, इसके मानी है गर्म पानी देख का जोश मारना उबलना। तो ये लफ्ज जो है ये इस्तेमाल किया जाता है शिद्दत जलन पकने के लिए। अब आप देखें जब पानी बहुत गर्म होता है तो क्या होता है कि एक तो बहुत ही खौल रहा होता है और दूसरा फिर उसके साथ साथ वो पक रहा होता है, उसके अंदर एक जोश होता है, उबल रहा होता है। तो ये जब वो भूख उनको लगेगी और तो उनको खाने को कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा तो क्या जकूम का दरख्त। और जैसे कि गरम गरम लावा होता है या गरम पिघली हुई धात है या फिर तेल की तलछट है खूब जलती हुई, और ये गुनाहगारों का खाना है और उनके पेट के अंदर इस तरह जोश मारेगा, इस तरह खोलेगा का गल यिल हमीम जैसे कि खोलता हुआ पानी जो है वो जोश खाता है। तो का गली यानी इसके मानी है कि जैसे कि जोश खाता है अल हमीम गर्म पानी। अल हमीम जो है ये गर्म पानी को भी कहा जाता है, हम्मा ये जहन्नुम का भी एक नाम है, और जो है वो जिगरी दोस्त के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नुम के अजाब के अंदर जो शिद्दत है उसको बता रहे हैं कि जकूम का खाना खोलते हुए पानी की तरह पेट में खोलेगा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हुम। फिर अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देंगे खुजूहू इस जहन्नमी को पकड़ लो, फातिलूहू ऐन ता लाम इसका रूट है अतल, और ये घसीटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। घसीटने के लिए कुरान में तीन लफ्ज़ आए हैं और एक है अतल का और ये तीसरा दर्जा है कि यानी ऐन ता लाम। एक तो है ना किसी को ऐसे घसीटना जैसे जर्रा या जुर्रू, किसी खड़ी चीज़ को इस तरह खींचना कि वो घिसटने लगे, लेकिन जब किसी चीज़ को घसीटा जाए और उसमें सख्ती और बेदर्दी पाई जाए, निहायत सख्ती से बेदर्दी के साथ किसी को घसीटना, तो उस वक्त अतल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। फातिलूहू इसको सख्ती से बेदर्दी से पकड़ कर घसीटो इला सवाइल जहीम जहन्नुम के दरमियान में, जहन्नुम के बीचों बीच। और सवा जो है वस्त के लिए आया है सीन वो या सुम्मा सुब्बू फौका रासेही मिन अजाबिल हमीम। सुम्मा सुब्बू फिर उंडेल दो इस पर, सब्बा या सुब्बू का मतलब होता है गिराना, ऊपर से एक ही दफा पानी गिराना उंडेलना मुसीबत नाजिल करना। सुम्मा सुब्बू फिर उंडेल दो फौका रासेही इसके सर के ऊपर मिन अजाबिल हमीम खोलते हुए पानी का अजाब। जुक चख इन्नक अंतल अजीजुल करीम तू बड़ा ज़बरदस्त इज्जतदार आदमी है, यानी दुनिया में तू बड़ा इज्जतदार बनता था, तेरी बड़ी सरदारी थी, तू बड़ी शानो शौकत रखता था, तू ईमान वालों को हकारत की नज़र से देखता था, अब देख तेरा क्या अंजाम है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हुम यहाँ पे बड़ा ही सख्त अंदाज है कि तुमने जो घुमंड किया था किबर किया था اللہ کے رسول، کتاب اور آخرت کو جھٹلایا تھا اور تمہارے دل میں شک رہتا تھا، تو یہ تمہارے وہ سارے اعمال ہیں جن کا یہ مزہ تمہیں چکھنا پڑے گا۔ زق زال وقاف سے ہے، آرڈر کا صیغہ ہے کہ انک انت العزیز الکریم، کہ بڑا زبردست عزت دار آدمی تو بنتا ہے۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم شک رکھتے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے اس کے کیا معنی ہے کہ کس چیز میں تم شک رکھتے تھے؟ تو اس سے مراد ہے آخرت کا آنا، قیامت کا آنا۔ اللہم لا تجلنا منہم، اور جہنم جو ہے یہ بڑی ہی ہولناک ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ ابھی جو جہنم کا عذاب پڑا ہے، ایک تو یہاں پہ کھانا ہے زقوم کا، اور دوسرا جو ہے جیسے گرمی اور آگ کا جو ہے وہ تصور ہے، اور اس کے بارے میں آیات ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کافروں کے ساتھ جہنم میں بڑی سختی ہوگی۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کے سر پر اس قدر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا کہ وہ سر میں سوراخ کر کے پیٹ میں پہنچے گا، اور پیٹ میں جو کچھ ہوگا اسے کاٹ ڈالے گا، اور یہ سب کچھ پیٹ سے نکل کر قدموں میں آ گرے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ جہنمی اس قدر آنسو بہائیں گے کہ ان میں کشتیاں چلائی جائیں گی۔ پھر ابو یالہ کی روایت ہے کہ جہنمیوں کو پلائے جانے والے مشروب کا ایک ڈول یعنی چند لیٹر دنیا میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا کی مخلوق کو بدبو میں مبتلا کر دے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اب آیت نمبر 51 سے جو متقی لوگ ہیں، جو جنتی لوگ ہیں، اب ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان المتقین فی مقام امین، خدا ترس لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ امن کی جگہ کیسی ہوتی ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہو، کوئی غم پریشانی خطرہ اور اندیشہ نہ ہو، کوئی مشقت اور تکلیف نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت سے کہہ دیا جائے گا، یہاں تم ہمیشہ رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے، ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی خستہ حال نہ ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے اور کبھی بوڑھے نہ ہوگے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں جنت کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اپنے مومنین، متقین، صالحین، قانتین، جو نیک اور اچھے لوگ ہیں، آپ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیجئے۔ اللہم انا نسألوک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والفوز بالجنہ والنجاۃ من النار۔ اللہم انی نسألوک الجنہ، اللہم انی نسألوک الجنہ۔ اور اے اللہ، تو ہمیں اتنی خشیت دے دے، اتنا خوف دے دے، جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان خندق بن کر حائل ہو جائے۔ ہمیں اتنی عطا دے دے جو ہمیں جنت میں پہنچا دے، اور ہمیں اتنا یقین دے دے کہ دنیا کی مصیبتیں سہنا ہمارے لیے آسان بن جائے۔ اور اے اللہ، تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، تو ہمیں ہدایت پر قائم رکھ اور ہم سے راضی ہو جا. ان المتقین فی مقام امین, بے شک متقی لوگ جو ہیں وہ امن کی جگہ میں ہوں گے. اور متقی کون ہیں؟ ڈرنے والے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہے ان کے بارے میں آپ حدیث سنیں. حضرت عروہ رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ میں جب صبح گھر سے نکلتا تو پہلے حضرت عائشہ کے گھر سلام کرتا. حضرت زبیر حضرت عائشہ کے گھر سلام کرتے. ایک دن حضرت زبیر کہتے ہیں میں گھر سے نکلا اور جب میں سلام کرنے حاضر ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نماز میں کھڑی تھیں اور قرآن مجید کی آیت پڑھ رہی تھیں, فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ, سورۃ طور کی آیت 127. اللہ نے ہم پر احسان کیا اور گرم زہریلی ہوا کے عذاب سے بچا لیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تلاوت کرتی جا رہی تھیں, بار بار پڑھ رہی تھیں اور روتی جا رہی تھیں. کہتے ہیں میں انتظار کے لیے کھڑا ہو گیا حتیٰ کہ میرا جی بھر گیا اور میں کسی کام سے بازار چلا گیا. میں واپس پلٹا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ابھی تک نماز میں کھڑی تھیں اور سورۃ طور کی آیت 127 پڑھتی جا رہی تھیں. اسے کہتے ہیں متقی, اسے کہتے ہیں اللہ کا ڈر رکھنے والے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے چہرے پر رونے کی وجہ سے دو سیاہ لکیریں پڑ گئی تھیں. یہ کون تھے؟ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے جنہیں دیکھ کر شیطان ڈرتا تھا اور راستہ چھوڑ دیتا تھا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا تھا کہ تم عمر کی بات کرتے ہو, عمر تو وہ عمر ہے کہ اور عمر کا ایمان تو ایسا ہے کہ جب شیطان دیکھتا ہے کہ عمر آ رہے ہیں تو ڈرتا ہوا اس راستے کو چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے. حضرت سعید بن جبیر سے حیران ہو کر حجاج بن یوسف نے پوچھا مجھے پتا چلا ہے کہ تم ہنستے نہیں ہو. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا میں کیسے ہنس سکتا ہوں جبکہ جہنم بھڑکا دی گئی ہے, توک گاڑ دیے گئے ہیں اور اللہ کی فوج جہنم کے فرشتے تیار کھڑی ہے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ان المتقین فی مقام امین, خدا ترس لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے. فی جنات و عیون, باغوں میں اور چشموں میں. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیے کہ جنت میں باغات ہوں گے اور جنت میں نہریں ہوں گی, اور جنت کے جو باغات ہیں اور جنت کی جو نہریں ہیں اس کے بارے میں آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں. جنت کی نہروں کے نام آپ بتائیں, آتے ہیں آپ لوگوں کو؟ جیسے ایک کا نام سلسبیل ہے, سورت دہر سے ہمیں پتا چلتا ہے نا, سلسبیل جس میں سونڈ کی آمیزش ہوگی. دوسرا ایک چشمہ ہے جس کا نام کافور ہے, سورت دہر کی آیت 5 اور 6 سے پتا چلتا ہے. پھر جنت کے ایک چشمے کا نام تسنیم بھی ہے جس کا خالص پانی صرف اللہ کے مقرب لوگوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا. اور سورۃ متففین میں بھی آپ دیکھ سکتی ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ تسنیم جو ہے اس کا ذکر ہے, وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم. بعض چشمے فواروں کی طرح ابل رہے ہوں گے, جیسے نیاگرا فال آپ دیکھتی ہیں نا, اس کا تو کوئی اس کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہے لیکن کتنا خوبصورت منظر لگتا ہے نا. تو کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عین جاریہ, تو اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کے لیے بڑے ہی خوبصورت جو ہے وہ چشمے نہریں جو ہیں وہ تیار کر رکھی ہیں. اور اسی طرح جیسے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ نے باغات کے بارے میں پڑھا ہے, تو اور جنت میں جو باغات کا ذکر ہے یہ قرآن میں بار بار ہوتا ہے, بار بار آپ بہت دفعہ پڑھ چکی ہیں. اور یہاں پر میں آپ کو जो है वो जन्नत के जो बागात हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे आप देखें कि जन्नत के अंदर जो दरख्त है, सिर्फ एक दरख्त जन्नत का, उसकी मैं आपके सामने मंजरकशी करती हूँ। और ये बातें हमें कहाँ से पता चलती हैं? ये बातें हमें कुरान से पता चलती हैं और अहदीस से पता चलती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरख्त का साया इतना तवील होगा कि इसके साए में एक घुड़सवार 100 साल तक चलता रहे तब भी साया ख़त्म नहीं होगा। यलबसून मिन सुंदुसिन व इस्तबरकिन मुतकाबिलीन, हरीरो दीबा के लिबास पहने आमने सामने बैठे होंगे। मुझे जन्नत का ये मंज़र बड़ा ही खूबसूरत लगता है कि आमने सामने बैठना। दुनिया में बुरा लगता है ना कि कोई हमारी तरफ अपनी पीठ कर ले, तो मुतकाबिलीन आमने सामने, और सुंदुस और इस्तबरक, यहाँ पे दो तरह के जो रेशम है इसका जिक्र किया गया है। सुंदुस इसका यही रूट है, ये बारीक और नफीस रेशम को कहते हैं। इस्तबरक ये बारा काफ इसका मादा है, मोटा रेशम, रेशम और सोने के तारों का बना हुआ कपड़ा। और आमने सामने बैठना बाहमी एतमाद और मोहब्बत की दलील है। जब कोई आमने सामने बैठता ना एक दूसरे के चेहरे से, चेहरे की तरफ चेहरा करना, आंखों से आंखें मिलाना और एक दूसरे को रिस्पॉन्स देना, तो ये जो है आपस में एतमाद और मोहब्बत की दलील है। तो मुतकाबिलीन कजालिक ये होगी इनकी शान। वज़वज ना हूँ बेहूरिन ऐन, और हम गोरी गोरी आहू चशम औरतें इनसे ब्याह देंगे। अब आप देखिए कि यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जवज ना हूँ तो हम इनसे ब्याह देंगे। फिर यहाँ पर हूर का लफ्ज़ अहम है, और हौरा की जमा है हूर। इसके मानी है आँख की सफ़ेदी इंतहाई सफ़ेद और स्याही इंतहाई स्याह हो। हौरा इसको इसलिए कहते हैं कि नज़रें इनके हुस्न व जमाल को देखकर हैरत ज़दा रह जाएंगी। तो क्या मानी हमारे सामने आए कि वज़वज ना हम, और हम इनसे ब्याह देंगे बेहूरिन, हूरें ऐन बड़ी आंखों वालियां, ऐन ऐन ऐना की जमा है, ऐसी आंखें जो बड़ी होती हैं, खुली कुशादा चश्म, जैसे हिरन की आंखें होती हैं। देखा है कभी आपने हिरन? तो यहां पे जो है वो जन्नत में जो औरतें मिलेंगी, जो हूरें मिलेंगी, तो जो शरीके जिंदगी मिलेंगी, तो उसकी जो उसका हुसन बयान किया जा रहा है। यद ऊना फीहा बिकुल्ले फा के हतिन आमिनीन, वहाँ वो इत्मीनान से हर तरह की लजीज चीज़ें तलब करेंगे। इससे ये बात पता चलती है कि जितनी चीज़ें चाहेंगे वो मांगेंगे और अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ते उनको लाकर हाजिर कर देंगे। अब आप देखें कि दुनिया में आप होटल में भी ठहरे हुए हों तो ऐसा नहीं है कि इत्मीनान से जो चाहें तलब करते जाएं, बिल आपको डराता रहता है। इसी तरह जैसे बेटियों से औलाद से वालदैन बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जितना चाहें अपने वालदैन से मांगे, एक वक्त ऐसा आता है कि वालदैन भी तंग पड़ जाते हैं कि आखिर कब तक तुम्हें दे, अब तुम्हारी शादी कर दी है, अब तुम जो है वो मतलब तुम्हें बोझ नहीं बनना चाहिए। तो जन्नत की ये खूबी बड़ी ही खूबसूरत है कि यद ऊ न फीहा बिकुल फाकिहतिन आमिनीन, कि वहाँ वो इत्मीनान से हर तरह की लजीज चीज़ें तलब करेंगे। ला यजुकू न फी हल मऊता इल्ल मऊता तल ऊला, वहाँ मौत का मज़ा वो कभी ना चखेंगे, बस दुनिया में जो मौत आ चुकी सो आ चुकी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत को एक मेंढे की शक्ल में लाकर दोजख और जन्नत के दरमियान ज़िबह कर दिया जाएगा और ऐलान कर दिया जाएगा, ए जन्नतियों تمہارے لیے جنت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، اب تمہارے لیے موت نہیں، اور اے جہنمیوں تمہارے لیے جہنم کا عذاب دائمی ہے، موت نہیں۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا، فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ، رب کے تمہارے رب کے فضل سے، فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ تمہارے رب کے فضل سے، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ، یہی بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کا یہ انداز بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے کہ جنت کا تعارف کروا کے جنت کی وسعت، اس کی شان و شوکت، اس کے درجات، اس کے محلات، اس کے باغات، اس کے پھل، کھانے اور لباس، زیورات، محفلیں، طرح طرح کی نعمتوں کا، یعنی آہو چشم حوریں ہیں، جنت کی خواتین ہیں، ان سب کا تعارف کروانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ خود ہی کہتے ہیں فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، تو یہ ہے تیرے رب کا فضل کہ تیرے رب نے تجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیا اور اس بڑی کامیابی سے ہمکنار کر دیا۔ یہ بڑی کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ قرآن سے سورۃ الدخان کی ابتدا ہوئی تھی اور اینڈ بھی اسی پر ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا ہے، آسان بنایا ہے۔ تو اب لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ اس سے ہدایت حاصل کریں، لوگوں کو قرآن مجید کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانا چاہیے۔ تو درحقیقت سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ قرآن کے ذریعے سے مل سکتی ہے، قرآن سے عشق کیا جائے، قرآن سے دوستی کی جائے، اور قرآن کے لیے جئیں اور قرآن کے لیے مریں۔ تو قرآن عظیم نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو اس نعمت سے نوازا، مسلمانوں کو اس نعمت سے نوازا، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو قرآن جو ہے یہ جن بھوت بھگانے کے لیے نہیں، جن بھوت بھگانے کے لیے نہیں، اور جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو پھر جو ہے سوچیں کہ کتنے، یعنی اس کے لیے راہداری کے چار پارے پڑھنے ہیں، یا شادی جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اچھا بچوں کو جو ہے وہ قرآن کے نیچے سے دلہا دلہن کو گزاریں تاکہ انہیں برکت ملے۔ تو پیاری بہنوں، قرآن جو ہے وہ دلوں سے گزارنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی میں شعور کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور سمجھ بوجھ کے ساتھ قرآن مجید کے سائے تلے اپنی زندگی جو ہے وہ گزاری جائے، قرآن کی روشنی میں زندگی کے سفر کو طے کیا جائے۔ تو صحابہ اور صحابیات کی زندگی میں انقلاب کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ قرآن کے دوست تھے، اور قرآن نے ان کی زندگی میں انقلاب پیدا کیا تھا، انقلاب پیدا کیا تھا، اور ان کی زندگیوں میں جو ہے وہ قرآن مجید کا اور عقائد کا غیر معمولی اثر تھا، غیر معمولی اثر تھا۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیسے تھے، اندھے تھے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو اندھا ہے، لنگڑا ہے، گنگا ہے، بہرا ہے، ان کے پاس کچھ عذر تو ہے نا، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں شہادت کا بڑا شوق تھا، اور بار بار جنگوں میں جو ہے وہ شرکت کرنا چاہتے تھے، اور کہا کرتے تھے اور کچھ نہیں کر سکتا تو کیا اسلامی فوج کا جھنڈا تھام کر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، بس تم علم میرے ہاتھ میں دے دینا، میں مجھے دونوں صفوں کے درمیان کھڑا کر دینا، پھر دیکھنا کہ میں بھاگوں گا ہرگز نہیں۔ اور جنگ قادسیہ میں اسلامی فوج کا جھنڈا ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑے تھے کہ اسی حالت میں شہادت نصیب ہو گئی۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ جو سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت پر یقین رکھتے تھے، اور عقیدہ آخرت نے ان کو مضبوط کردار کا مالک بنایا تھا۔ تو قرآن کیسے کردار پیدا کرتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے تاجر تھے، اپنے ملازموں کو حکم دے رکھا تھا کہ اگر کسی کپڑے میں کوئی نقص ہو تو گاہک کو پہلے نقص بتاؤ پھر بیچنا۔ خود ایک دفعہ کہیں گئے ہوئے تھے کہ کسی ملازم نے وہ نقص والا پورا تھان جو تھا وہ تب نقص اندر کر کے یا اندر تھا تو اس کو بیچ دیا، اور جب امام حنیفہ رحمۃ اللہ واپس آئے تو جو غلام تھا اس نے بڑے خوشی خوشی بتایا کہ وہ نقص والا تھان بھی بک گیا ہے۔ آپ بہت اداس ہو گئے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے کہا کہ یہ تم نے کیا کر دیا، کیا تم نے اس کو بتایا تھا نقص؟ کہنے لگا کہ نہیں۔ کہا کہ جاؤ اس گاہک کو تلاش کرو، اس آدمی کو تلاش کرو۔ پیچھے دوڑوایا بھگایا لیکن وہ نہ ملا۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کپڑے کی وہ قیمت صدقہ کر دی، خود استعمال نہیں کی، کہا کہ یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو قرآن ایسا کردار پیدا کرتا ہے۔ آپ نے جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہے نا، بار بار آپ سنتی ہیں، جن کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد اگر کوئی پیغمبر آتا تو وہ عمر ہوتے۔ ایک دفعہ ایک جو ہے وہ آپ کا ایک الچی تھا وہ قیصر کے پاس پہنچا، تو آپ کی بیوی ام کلثوم نے اس الچی کے ہاتھ میں عطر کی چند شیشیاں قیصر کی بیوی کے پاس تحفتاً بھیجی۔ قیصر کی بیوی نے شیشیوں سے عطر نکالا اور ان کو قیمتی موتیوں سے، جیسے ڈائمنڈ وغیرہ سے بھر کر حضرت ام کلثوم کے پاس بھیجا قیمتی موتیوں سے۔ حضرت عمر کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے وہ موتی جو تھے تھوڑے سے اپنی بیوی کو دے کر باقی سارے بیت المال میں جمع کروائے۔ بیوی نے کہا کہ میں نے تحفہ بھیجا تھا تو انہوں نے مجھے واپس بھیج دیا۔ آپ نے کہا بے شک عطر تمہارا ہی تھا، مگر جس آدمی کے ہاتھ تم نے عطر بھیجا وہ سرکاری الچی تھا اور اس کا خرچ بیت المال سے دیا گیا تھا، اس لیے ان موتیوں پر جو ہے وہ اسلامی حکومت کا حق زیادہ ہے اور تمہارا کم ہے۔ اس کو کہتے ہیں قرآن کا انقلاب، قرآن کا کردار۔ اب آپ بتائیے کہ قرآن تو آپ بھی پڑھتی ہیں، قرآن تو میں بھی پڑھتی ہوں، اور پڑھتے پڑھتے سمجھتے سمجھتے اور تقریر کرتے کرتے اور ٹیسٹ دیتے دیتے اب ہم سورۃ الدخان پر آ گئے، 25واں پارہ ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ تو لعلہم یتذکرون جو ہے، کیا اس پر ہم پورا اترتے ہیں؟ تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ فرتقب، بس اب تم انتظار کرو، انہم مرتقبون، یہ بھی منتظر ہیں۔ یہ سورۃ الدخان کی آخری آیت ہے اور اس میں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اہل مکہ ایمان نہیں لاتے، آپ کا اور قرآن کا انکار کرتے ہیں، تو پھر آپ پریشان نہ ہوں، اب آپ دیکھتے رہیں کہ کس کی شامت آئے گی۔ تو یہ بھی دیکھیں اور پھر ہم بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت نے اہل مکہ کو، کفر کرنے والوں کو ڈرایا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ قیامت کے دن ہوگا، فیصلہ جو ہے وہ اللہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حسن عمل کرنے والا بنائے، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا عمل کرو اور اپنی حد استطاعت سے زیادہ ٹھیک کام کرنے کی کوشش کرو، مگر یہ جان لو کسی شخص کا محض عمل اس کو جنت میں داخل نہیں کروا سکے گا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کا عمل بھی؟ فرمایا ہاں، میں بھی محض اپنے عمل کے زور سے جنت میں نہیں پہنچ سکتا، الا یہ کہ مجھے میرا رب اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ، آپ ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیجئے، ہمیں اپنی ملاقات کا شوق دے دیجئے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیجئے کہ جنہیں فوز العظیم ملے گی، جنہیں جنت الفردوس ملے گی۔ اور ہماری سورۃ الزخرف اور سورۃ الدخان، یہ دونوں صورتیں مکمل ہوئی ہیں، اور آپ دیکھیں تو دونوں صورتوں کا مضمون کتنا ملتا جلتا ہے، ان کا مضمون جو ہے بہت ہی ملتا جلتا ہے۔ اور اب سورۃ الدخان کے اختتام پر چند ایک اہم سوال. سوال نمبر ایک کہ لیلۃ المبارکہ کس رات کو کہا جاتا ہے؟ لیلۃ المبارکہ کا دوسرا نام بتائیے جو کہ قرآن میں آیا ہے. قرآن کی کس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ کب نازل ہوا؟ اور یوم نبتش البطشۃ الکبریٰ سے مراد جو ہے وہ کون سی ضرب ہے؟ کریم کے معنی بتائیے. آسمان اور زمین کے رونے سے کیا مراد ہے؟ قوم توبہ جو تھی یہ زیادہ شان و شوکت والی قوم تھی یا کہ اہل مکہ؟ تو آپ کو اس بات کا جواب دینا ہے. اور آپ دیکھیں کہ سورۃ الدخان اور سورۃ الزخرف اس میں جو جنت اور جہنم میں اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کی جو منظر کشی کی ہے, تو دونوں صورتوں میں آپ کمپیریزن کریں کہ سورۃ الدخان میں جنت کی کیا خوبیاں اور زخرف میں کیا ہیں, اور اسی طرح جہنم کی کیا صفات اللہ نے سورۃ الزخرف میں بیان کی ہیں اور الدخان میں بیان کی ہیں. اور آپ بتائیں کہ لیلۃ القدر جو ہے اسے اس میں کیا کرنا چاہیے؟ لیلۃ القدر یعنی پورے سال کی راتوں میں سب سے بہترین رات ہے, تو اس میں ہمیں اپنے پورے سال کی پلاننگ کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے رحمتیں برکتیں مانگنی چاہیے اور پورے سال کی پلاننگ کرنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو مجھے پھر یہ سال دے تاکہ میں تیری بندگی کروں, تیری عبادت کروں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.